أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی خوشی کا دن عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک انسان اور مسلمان کو اس دنیا کے اندر اور پھر سال میں مختلف اوقات میں خوشی کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ابھی خطبہ سے پہلے تکبیرات پڑھی گئی ہیں یہی آج کی مجلس کا عنوان اور مقصد ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی زیادہ کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اور آپ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارے متعلقین اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور آپس کا تعلق مضبوط ہو اور آپس میں محبت پیدا ہو۔ تو یہی مثال بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کی ہے کہ جب بندہ ہر وہ عمل کرتا ہے جو پروردگار کو محبوب اور پسندیدہ ہے تو پھر پروردگار کا انسان محبوب بن جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیں اور پوری زندگی کا خاکہ جو اگر دیکھا جائے تو ایمان کے بعد نماز ہے اور نماز کے لیے اذان، اور اذان میں سب سے زیادہ جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے، چار مرتبہ ابتدا میں، دو مرتبہ آخر میں، چھ، اور پھر جماعت شروع ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اس میں بھی یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں اضافہ قد قامت الصلاۃ کے ساتھ۔
اور پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد ہر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے۔ امام جب بھی قیام سے رکوع میں جائے اور وہاں سے پھر صرف ایک مرتبہ جب کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جس پروردگار کے لیے میں نے ساری کوشش اور یعنی محنت کی ہے تو اس نے میری حمد و ثنا سن لی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی یہ ہے کہ سن لیا اس نے میری تعریف کو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ باقی ہر ایک رکن میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس دنیا میں جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، ویسے تو ہر ایک ذی نفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرہ، کہ ہر ایک انسان، ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنا ماحول، کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، کسی دوسرے گھرانے میں، اسی کے مطابق وہ پھر چیزیں سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، ورنہ فطرتاً وہ فطرت اسلام پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ابھی بچے کو کچھ کھانا نہیں کھلانا، کچھ پلانا نہیں ہے، گٹھی نہیں دینی ہے، تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اللہ اکبر کی صدا لگانی ہے، اور پھر اس کے الٹے کان میں تکبیر کی شکل میں، اقامت کی شکل میں اللہ اکبر پکارنا ہے۔ کہ یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تم اس دنیا میں آئے ہو تو یہ دنیا بڑی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بڑی ہے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو دیکھیے کہ ان اوقات میں جو ایام ذی الحجہ، پہلے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اب دیکھیے ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ایک سنت یہ بھی ہمیں بتائی ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں عید گاہ میں آئے تو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے، عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے، بلند آواز سے، اور جس جس راستے، جس اس جگہ پہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے وہ ہماری گواہ بنتی جائے گی، قیامت میں یہ ہماری گواہ ہوگی کہ اے اللہ ان لوگوں نے آپ کی گواہی دی تھی کہ آپ بڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی کبریائی کی گواہی دی تھی، تو ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور پھر راستہ بدل کر جانا یہ سنت ہے۔ تو یعنی جتنے زیادہ افراد، جتنی زیادہ چیزیں ہماری گواہ بن جائیں تو ہمارے ہی فائدے میں ہیں۔ اگر کسی کا کوئی تنازع ہو جائے اور وہاں اس کا ایک گواہ ہو تو وہ اتنا کیس مضبوط نہیں ہوتا ہے، اگر ان گنت یا متعدد بہت زیادہ گواہ اس کے ہوں تو کیس اس کا زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو فرمایا ہے کہ ہم بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں، اور پھر کچھ دنوں کے لیے اس کو لازم بھی قرار دے دیا فرض نمازوں کے بعد، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، تکبیرہ تشریق۔ تو یہ کل کے دن 9 ذی الحجہ سے شروع ہوئی فجر کے نماز سے، کہ ہر فرض نماز کے بعد 23 نمازوں میں اس کو بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر حج کے جو ارکان ہیں اس کے ہر ایک رکن کے سے پہلے تکبیر اور تلبیہ، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہیں، اس کی گواہی دینا ہے۔ یہ ایک ترانہ، یہ ایک قول، یہ ایک ذکر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پروردگار کو نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے ان دنوں میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دنوں کی جو چند عبادات ہیں ان کی نسبت اور اس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنتا ہے. ہم روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف ایک شرط ہے کہ اس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے, قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 30 امتحانات ان کے لیے تھے اور سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں. سورۃ توبہ کے اندر التائبون العابدون الحامدون آخری آیت تک, اور پھر اسی طرح 10 سورۃ مؤمنون کی آیات کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, 10 وہاں تذکرہ ہوا. اور پھر 10 سورہ احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات. تو 30 امتحانات لیے, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ ان سب کلمات سب امتحانات میں وہ کامیاب اور سرفراز ہوئے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو متعدد انعامات سے نوازا, اور بچپن کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نوازتے رہے. بچپن میں جب اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, کہ ہم نے ان کو ہدایت دی, ہم نے ان کو صحیح دین کا راستہ دکھایا, تو اس وقت سے ان کی آزمائش ہوئی. اور اپنے والد محترم سے ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کہ اے آزر, ان کے والد کا نام ایک روایت کے اندر بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا ایک لقب تھا, تو ان کو پکارا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو تم پوجتے ہو. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, کہ جب رات ہوئی تو انہوں نے ستارے دیکھے کہ بھئی یہ چمکدار ہیں, تو لہٰذا جو چمک ہے جو کوئی کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو شاید یہی کوئی الہ ہوگا. تو جب وہ غروب ہو گیا تو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, کہ اس سے تھوڑا بڑا روشن ستارہ چاند کی صورت میں نمودار ہوا, کہاں کہاں وہ نہیں یہ رب ہے. تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, کہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے, بہت روشن ہے, پوری دنیا کو اس نے منور کر دیا, تو لہذا یہی رب ہونا چاہیے. بازغا قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون, جب یہ رات شام کو یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں یہ نہیں خدا ہو سکتا, جس کو زوال آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا, تو میں تو اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جس نے آسمان کو بنایا, مجھے تخلیق کیا, تو لہذا میں اسی کو اپنا معبود ٹھہراتا ہوں, اسی کو اپنا خدا مانتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بادشاہ تھا نمرود, تو اس کو اس کے حواریجین نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو اس نے حکم دیا, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بھی آتا ہے تو ان کے واقعہ کے اندر بھی, کہ انہوں نے کہا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا کرنا تھا اور بچانا تھا, تو وہ پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو دیکھا کہ یہ اس طرح مورتیاں پوج رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے اباؤ اجداد کہ اس طرح ہی پوجا کرتے تھے, تو ہم بھی اس طرح پوجتے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اچھا, پھر میں تمہاری خبر لوں گا, جب تم کہیں جاؤ گے, ان کا خوشی کا کوئی دن تھا تو وہاں وہ سب چلے گئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا ستاروں کو دیکھ کر کچھ خبریں اور کچھ معلومات حاصل کیا کرتے تھے, تو اس کے مطابق کہا کہ انی سقیم, اس کو دیکھ کر یہ انہوں نے بہانہ کیا. تو بہرحال وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کو بیماری کچھ ایسی لگی, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ چلے گئے, جس طرح کہ آج کل کی وبا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی سوشل ڈسٹینس جس طرح ہم اس سے گزرے ہیں, تو انہوں نے کہا چلو ان کو اکیلا ہی رہنے دو. تو وہ چلے گئے, پیچھے سے انہوں نے جو ان کو بہت بڑا بت قادہ تھا, بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں ان کے والد خود بت بناتے بھی تھے, پھر بت کی تجارت بھی کرتے تھے. تو انہوں نے بڑے ایک کلہاڑا لیا, سب کو توڑا, ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. جب واپس آئے تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا, یہ سب کے سب تجھے ٹوٹے ہوئے ہیں. پوچھا کہ اچھا ایک وہاں فتح یا ابراہیم کے ایک نوجوان تھا جس کا نام ابراہیم تھا, تو شاید اس کی یہ حرکت ہو, اس سے ان کو بلایا. تو پوچھا کہ بھی کیا تم نے کیا, کہا کہ یہ جس کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا اس سے پوچھو. تو کہا کہ یہ تو نہ تو سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ کوئی سمجھتے ہیں. تو کہا کہ جب یہ کس طرح کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ تم اپنے اس قول سے باز آ جاؤ. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے باز آنے والے تھے, تو بادشاہ نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کی تعریف کیا ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو وہ کافر نمرود ویسا ہی بیوقوف قسم کا بادشاہ بن گیا تھا. تو اس نے دو ایسے قیدی جن کو موت کی سزا ہوئی تھی ان میں سے ایک کو بلایا اور بلا کر اس کو سزا دے دی, قتل کر دیا. دوسرے کو اس کو بھی موت کی سزا تھی لیکن اس کو چھوڑ دیا, کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ کرو کہ میرا رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور تم مغرب کی طرف سے نکالو. تو فبوئیت الذی کفر, تو اس کے پاس کوئی اس کی کوئی جواب نہیں تھا, خاموش ہو گیا. تو وہ پھر اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے کہا کہ اچھا تم یہ دیکھ بتاؤ کہ یہ کس طرح موت ہوتی ہے, مجھے بھی بتاؤ. تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی تھی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کہ میرے پاس علم تو ہے لیکن علم یقین میں چاہتا ہوں. تو علم یقین یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے انسان مشاہدہ انسان کر لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے حکم دیا کہ تم چار پرندے لو اور ان کو ذبح کرو, ان کو سب سے پہلے اپنے پاس مانوس کرو, مانوس کرنے کے بعد اپنے پاس رکھو, اس کے بعد ان کو ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد ان کو پھر اس طرح مختلف پہاڑوں میں اس کو چوجا. بعض نے کہا کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا قیمہ بنایا چار پرندوں کا. وہ کون سے پرندے ہیں؟ مختلف روایات ہیں کہ مرغ تھا اور مور تھا اور کبوتر تھا اور اس طرح کچھ دیگر. بہرحال یہ اہم بات نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت کا اور زندگی کا وقت بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مرنے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں. یہ بات اہم ہے, اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی وہ پرندوں کے نام کیا تھے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. قرآن پاک میں تو اس کا ویسا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے پرزے کر کے پھیلا دیا, اس کے بعد پھر ان کے جو سر تھے اپنے ہاتھ میں رکھے, پکارا ان کو. تو جس کا وہ درد تھا اس کو سر لگاتے تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا, اگر دوسرے کا لگانے کی کوشش کرتے وہ اس کے ساتھ نہ جڑتا. تو اس طرح ان کے سامنے ان کو دکھایا کہ اللہ مرنے کے بعد تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا تھا پرندوں کو اور وہ مر گئے, اور پھر اس کے بعد تمہارے سامنے کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں. تو یہ مشاہدہ کروایا, یہ دکھلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر ایک تو انعام ان کو یہ دیا کہ اللہ چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی اے ابراہیم تم میرے بات کو تسلیم کرو, اور یہ صفت پوری زندگی انہوں نے دل و جان سے اس پر عمل کیا. فلما اسلم اس میں قال اذ قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم تسلیم کرو, تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دو, تو سپرد کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نبی بنایا, اور صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی اب جد الانبیاء یعنی نبیوں کا بھی باپ بنایا, اور ان کی اولاد میں ان گنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. نہ صرف مبعوث بلکہ آپ کی اولاد میں سے سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا, کہ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ میری اولاد جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس میں اس کے بعد یہ دعا مانگی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بھی بخشا. یہ انعامات کس سلے میں مل رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا وہ کرتے گئے. تو اگرچہ ان کو قربانیاں دینی پڑی, ان کو امتحانات سے گزارا گیا, لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اعزازات تھے, جو انعامات تھے, جو احسانات تھے, وہ بھی ان گنت تھے, اور ایسے تھے کہ تاریخ میں ان جیسا کوئی اعزاز کوئی حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے. تو خود نبی اور نبیوں کے سردار, نبیوں کے بڑے مطلب نبیوں کے باپ, اور اس کے بعد بیٹا نبی, ان کے بیٹا نہیں بلکہ ان کے دو بیٹے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, یہ دونوں جو ہے ان کے نبی. اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی, اس یعقوب کے بیٹے آگے یوسف نبی, ان کے بعد آگے ان گنت موسیٰ علیہ السلام, سلیمان, داؤد علیہ السلام, یہ سب کے سب جتنے ہزاروں انبیاء ان کی پشت سے آئے, تو یہ ان کو اعزاز ملا اس سلے میں کہ انہوں نے اللہ کو کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی, یہ اعزاز. پھر مقام ابراہیم, دو پتھر ان کو دیے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, تو دو پتھر ایسے روشن تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاقوت جنت کے دو پتھر ان کی روشنی اتنی تیز تھی, اللہ نے ان کی سلب کر لی, اگر وہ نہ ہوتی تو پوری دنیا اس سے منور ہوتی, ایک حجر اسود, دوسرا مقام ابراہیم. تو قرآن پاک کے اندر بھی جب وہاں پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم, مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, تو ضرورت پڑی تھی کہ جب بیت اللہ اوپر جب اس کی بنیادیں رکھنے کے بعد اوپر اس کی دیواریں اونچی ہو گئی, تو ظاہر ہے کہ اس کو اونچا ہو کر پھر اس کو تعمیر کرنا تھا, تو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی, کوئی سیڑھی چاہیے تھی, کوئی ایسی چیز جس کے اوپر چڑھ کر اس کی تعمیر فرماتے. تو حضرت انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پتھر لے کر آؤ, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ دو پتھر ہیں ان کو لے جاؤ, تو ان میں ایک مقام ابراہیم, دوسرا حجر اسود. تو مقام ابراہیم یہ اوپر ہو جاتا تھا جیسا لفٹ ہوتی ہے, تو اوپر نیچے ہو جاتا تھا, اور پھر اسی کی جب بیت اللہ کی تعمیر ہوگی, تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب اعلان کرو کہ لوگوں کو کہ اس گھر میں آیا کرو, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, یہ اعلان فرمایا, سورہ حج کے اندر آتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہر دنیا اس کی جواب میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ جن جن لوگوں نے, چاہے وہ باپ کی پشت میں تھے, ان کی روح تھی, روح عالم ارواح میں تھے, جس نے جتنی مرتبہ لبائی کہا اتنی اتنی مرتبہ ان کو بیت اللہ کا حج نصیب ہوگا. یہ اس کے جواب میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی یہ اعزاز ان کو بخشا. اور اس کے بعد پھر اگلی ازمائش یعنی امتحان جو ہوئے, اور بھی کچھ ازمائشیں ہوتی رہی, کو بڑھاپ جو اعزاز ملا, دیکھیے بڑھاپے میں تھے. میں نے آیت کریمہ پڑھی خطبے کے اندر, سورہ ابراہیم کی ہے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تو ان کے ساتھ ازمائشیں بھی ہوتی رہی اور امتحانات بھی ساتھ چلتے رہے. جو پہلا امتحان ہوا تھا تو بادشاہ کے جب مکالمہ جب ہوا, تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے بت توڑے, اب اس کو سزا دینی چاہیے. تو سزا انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد یوں کرو کہ بڑی سی ایک آگ جلاؤ, آگ جلانے کے بعد اس کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینک دو. اور اتنی بڑی آگ تھی کہ اوپر سے اگر پرندہ بھی اڑ کر جاتا تو وہ بھی جلس کر نیچے آگ کے اندر جو ہے گر کر مر جاتا, اتنی تیز ترین آگ انہوں نے جلائی تھی, اتنی بڑی آگ جلائی تھی. تو پھر ان کو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ کس طرح ان کو آگ کے اندر پھینکا جائے, کیونکہ تپش اس کی اتنی زیادہ تھی. تو ایک بوڑھے نے ان کو یہ بتایا, بعض روایت کے اندر تھا شیطان نے بوڑھے کی شکل میں آ کر بتایا کہ منجنی کی شکل میں, جیسے کہ ٹینک ہوتا ہے اس میں بٹھا کر ان کو پھینکو. وہاں جب پھینکا گیا تو آسمانوں کی زمین کی جو مخلوق تھی وہ پریشان, کہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ماجرا ہونے والا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے, دیگر جو ہے فرشتے آئے, کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. نہیں, جس رب کے لیے میں نے یہ آزمائش کو اختیار کیا ہے وہی میری مدد کرے گا. تو پروردگار, دیکھیے انعامات, یہاں امتحانات اور امتحان اور انعامات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ادھر اللہ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا, ادھر اللہ نے براہ راست آپ کو حکم دیا کہ تم قلنا یا نارکونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جا. اس جہاں جو الفاظ فرمائے, یہ نہیں فرمایا کہ تو ٹھنڈی ہو جا, اگر ٹھنڈی ہوتی تو اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس کو سردی لگنے, ان کو سردی لگتی, لیکن فرمایا کہ سلامتی والی بن جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں 40 یا 50 دن رہے اس آگ کے اندر, اور حضرت اسرافیل ان کو کھانا لے کر آتے تھے جنت کا. تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن میرے اس آگ کے اندر گزرے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں. انعامات اور امتحانات دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر آگے حکم دیا کہ تم بڑھاپے میں چلے گئے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی, تو اولاد مانگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے 86 سال کی عمر میں ان کو اولاد دی, اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا. تو آزمائش آئی کہ ان کو وہاں ایسی جگہ پر چھوڑ کر, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادٍ, وہاں چھوڑ ان کو پہنچا دیا کہ کہاں بیت اللہ, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروانی تھی, اس کو آباد کروانا تھا. وہاں جب چھوڑ دیا تو پھر وہاں آتے جاتے رہتے تھے, ان کو ملاقات جب بڑے ہو گئے تقریباً 13 سال کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام, تو ان کو اللہ نے یہ حکم دیا خواب کی شکل میں. براہ راست بھی حکم دے سکتے تھے جیسے پہلے حکم دیا ان کو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھانا چاہتے تھے کہ یہ ایک طریقہ بھی ہے. تو فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو پہلے تو اس سے پہلے انہوں نے کئی دن مختلف جانوروں کی قربانیاں دیتے رہے, لیکن جب آخر میں ان کو حکم ہوا 10 ذی الحجہ کو کہ نہیں, آپ سے ہمیں قربانی چاہیے آپ کے بیٹے اسماعیل کی, تو پھر انہوں نے اپنی اہلیہ حاجرہ کو کہا علیہ السلام کو کہ اس کو ان کو تیار کر دو. انہوں نے ان کی تیاری کروائی اور ساتھ لے کر چلے گئے منا کی طرف. اور وہاں جب پہنچے تو پیچھے شیطان آیا حاجرہ کے پاس کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہا کہ وہ تو وہاں لے کر گئے ہیں عبادت کے لیے. کہا کہ نہیں, وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. کہا کہ کون سا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہوا ہے. حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر میں بھی اس پر راضی ہوں. ادھر پھر شیطان نے کہا یہاں کام نہیں بن رہا, تو اسماعیل کے پاس گئے, ان کو کہا کہ اس طرح تمہیں ذبح کرنے والے ہیں. کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں. 13 سال کا بچہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خام, اللہ حکم فرما رہے ہیں تو فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو فلما یعنی یہ خواب دکھایا بتایا پھر اپنے بیٹے کو, تو فوراً اس پر عمل پر آمادہ ان کو لٹایا. لٹانے کے بعد فلما اسلما, یعنی وہاں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے آپ کو فوراً سپرد کر دیا, اللہ کے حکم کے تابع کر دیا کہ اس ان کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. جب لٹا رہے فلما اسلما وتلہ للجبین, کے پیشانی کے بل ان کو لٹایا ہوا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے, ذبح کرنے کے لیے, اور ان کو چھری چلا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کا حکم, یہ سبق ملتا ہے ان کے انبیاء کرام کے واقعے سے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے سوا. وہاں آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا, لہین جلا رہی. کیوں؟ اللہ کے حکم دے دیا. اس میں تفصیل میں آتا ہے کہ اس دن پورے جو ہے آگ اس پوری دنیا کی اس نے جلانا بند کر دیا تھا, جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جائے. یہاں چھری کو حکم دیا کہ تم نے کاٹنا نہیں ہے, کیونکہ کاٹنے والا نبی اور نیچے جس کو کاٹا جا رہا ہے ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی, لیکن اوپر سے اللہ کا حکم آ رہا ہے چھری کو براہ راست کہ تم نے کاٹنا نہیں ہے, میں نے تو صرف امتحان لینا ہے. تو ان کے امتحان میں کامیاب. فلما اسلما وتلہ وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین, کہا ابراہیم علیہ السلام کو یہ ندا آئی، پکارا پروردگار نے کہ تم نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا اور ان کو ندا بھی، تو انہوں نے اس پر جو ہے سارے حکم تسلیم کر لیا، تو اسی طرح ہم بھی اس طرح پوری پوری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے، ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے تعمیل کریں، اس پر عمل کریں، تو پھر اللہ ہمیں بھی ایسے پکا دے جب ہماری موت ہو، جب ہم جہاں آخرت میں جائے کہ اے میرے جو ہے زیرو زی نفس، کہ اے جو ہے نیک رو، تم نے دنیا میں میرے حکم کی تعمیل کی تھی، آج میں نے تم سے راضی ہو چکا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادے سے راضی ہوئے، تو پھر ان کو حکم ہوا کہ جبریل علیہ السلام ایک جانور لے کر آئے، تو ان کے متبادل اس کو ذبح کیا گیا. وہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے 40 دن ان کو جنت کے اندر پالا گیا، اس کو بڑا کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا گیا. یہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ قربانی؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. تو لہٰذا یہ ہر ایک جو امیر ہے اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے. امیر کون ہے؟ اس کو سمجھ کر بات جو ہے ختم کرتا ہوں کہ امیر شریعت ایک تو ہمارے ایک اصطلاح میں کوئی امیر ہوتا ہے کوئی بڑا بہت زیادہ جس کے پاس جائیداد ہو پیسہ ہو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ شخص امیر ہے جس کے پاس 200 درہم ہو چاندی کے، یعنی اس کا نصاب، یعنی صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی قیمت کے مقدار میں اس کے پاس پیسہ ہے اس کی مالیت کے مقدار میں، تو آج کی جو اس کا ریٹ بنتا ہے، جو ویلیو بنتی ہے 315 پاؤنڈ. اور جس کسی بندے کے پاس 315 پاؤنڈ ہے، اور سال گزرنا بھی لازمی نہیں ہے اور اس کی عمر بھی 13 سال ہے، 13 بچہ ہے بچی، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لازم ہے. اگر قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمایا کہ ایسے بندہ جو قربانی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ امیر بھی ہے شریعت کی نگاہ میں، تو ہماری مسجد میں، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو بہرحال یہ وہ آج ہم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں حکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں سے یہ بھی نہیں کہ تم جانور کو ذبح کرو تو پھر جو ہے اس کو کھانا نہیں، وہ ہمارے لیے ایک تحفہ، ہمارے لیے ایک ہدیہ، وہ ہمارا سب کا سب ہمارا ہے، اس کی کچھ چیزیں حرام ہیں 7 اعضاء، باقی سب ہمارا ہے. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جس جذبے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ وہ قربانی ہم ذبح کر رہے ہیں جانور، وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ کس تقوے کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ قربانی کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے، تو وہ ذبح کر رہے تھے، وہ ذبح ہو رہے تھے اسی جذبے کے ساتھ، ہم اپنے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب جو ہے نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر صفحے باندھیں گے. تو سب سے پہلے تو 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ، یہ عام 2 رکعتوں کی طرح ہی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن نیت عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب کی کرنی ہے. اور جب پہلی رکعت ہوگی اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیر پڑھی جائے گی. پہلی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لینے ہیں، باقی پھر جو عقیرت ہوگی اور عام رکعت کے مطابق وہ رکعت پوری کی جائے گی. دوسری رکعت میں عقیرت کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اور پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے ہیں، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے ہیں، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے، اور نماز کے سلام کے بعد دعا، اس کے بعد خطبہ، یہ سننا واجب ہے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے. دا بریفلی دا میتھڈ آف ریڈنگ عید صلاح، فسٹ آف آل ود دا انٹینشن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریسائٹ ریڈ دا 2 رکعہ عید الاضحیٰ ود 6 ایکسٹرا تکبیر اکارڈنگ ٹو دا احناف. دا امام ول بگن ود تکبیر اللہ اکبر، دین وی ول ریسائٹ صلاح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. Thereafter, the imam will say the first time, Allahu Akbar, we will raise our hand, then unfold them. Second time, Allahu Akbar, raise our hand, then unfold them. Third time, imam will say, Allahu Akbar, we will raise our hand, then fold them. The remaining rakah is as normal as we normally read any normal rakah. Then the second rakah, after reading the qiraat, the recitation of the Quran, The imam will say 3 times Allahu Akbar. Each time we will raise our hand and unfold them. Second time raise Allahu Akbar, unfold them. Third time Allahu Akbar, unfold them. And the first time when imam say Allahu Akbar, go to ruku. And the remaining salah as usual. And after the salah, we will do a dua. Then the khutbah, to listen to the khutbah, it is wajib. So I request the brothers to make the rows. Inshallah, then we are going to start the Eid's namaz, inshallah. Aur koshish kare ke mil mil kar khade ho jaye, beech mein khala nahi chhode. Pehle pehle sab ko mukammal farma le. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعجها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن يا كريم هم تمام گناہوں معاف فرما يا الله ما تمام خطاؤں کو معاف فرما يا الله ہماری ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما يا الله امت مسلمہ کی حفاظت فرما يا الله تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما يا الله علم اسلام کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما يا الله اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما يا الله اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما يا الله بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دم نصیب فرما یا اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما ان کا درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ان کا آخرت کے مراحل کو آسان فرما
یا اللہ ہمارے مرتب کلمہ نصیب فرمانا، موت کی تنگی سے محفوظ فرمانا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، حشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمانا، یا اللہ آپ کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ دنیا آخرت کے تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جو آپ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کے حفاظ فرما، یا اللہ دنیا آخرت کے تمام شرور اور فتنوں سے سب کے حفاظ فرما، یا اللہ اچانک موت سے حفاظ فرما، اچانک بیماری سے حفاظ فرما، اچانک بری خبر سے حفاظ فرما، ہر قسم کی برائیوں سے حفاظ فرما، یا اللہ برے دوستوں سے حفاظ فرما، بری صحبت سے حفاظت فرما، برے پڑوسیوں سے حفاظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے حفاظ فرما، یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، یا اللہ ہمارا حج عمرہ ہر قسم کی عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نیت اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کا حلال روزگار اس میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو ان کی جو بھی پریشانیاں سب کی پریشانی کو دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اما بعد، اعلموا ايها المسلمون ان يومكم هذا يوم عيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ويومكم هذا يوم نحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأزاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله. الله أكبر ثم زحب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه وقضاهم علي رضي الله عنه وفاتمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. اللهم اغفر العباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سب حضرات کو عيد مبارک.